الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان سن لیں کہ کل 10 جمادی ثانی کی تاریخ ہے اور ہمارے 11 امام امام حسن عسکری علیہ السلام ولادت کی تاریخ کی مناسبت سے جو ہمارا درس ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. البتہ ولادت کی مناسبت سے جو یہاں پروگرام مرتب کیا جاتا ہے وہ پروگرام آپ طلبا کے اپنے شیڈیول کے مطابق ہوگا. لہذا پروگرام کا وہ حصہ کہ جو تقریباً 11:30 سے 12:15 تک نشر کیا جاتا ہے وہ اسی انداز سے نشر کیا جائے گا. البتہ وہ سارا پروگرام بھی اور یہ مخصوص حصہ بھی 11 امام کی ولادت کی مناسبت سے ہوگا, جس میں کچھ تقریر اور کچھ منقبت وغیرہ ہوں گے. غصب کے حوالے سے جو ایک دو مثالیں کل آپ کے سامنے آئی تھیں اس سے ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ اسلام میں ان کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے, مگر گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود اس میں اس قدر زیادہ سختی نظر نہیں آتی جتنی سختی غصب کے گناہ میں نظر آتی ہے. ایک چھوٹی سی رقم بھی اگر کسی نے غصب کی ہے یا چھوٹی سی رقم کی کوئی چیز اس نے غصب کی ہے, تب بھی سامنے والے کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی چیز واپس کرنے کے لیے. اور چیز واپس کرنے میں ایک بہت اہم شرط یہ ہے کہ فوراً واپس کرنا ہے. اور فوراً واپس کرنے میں جو مثال آئی تھی کہ اگر کشتی میں لکڑی کا ٹکڑا غصبی لگا ہوا ہے تو وہ نکال کر دینے میں اگر کشتی ڈوب جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں, مگر فوراً نکال کے وہ دینا پڑے گا, سوائے یہ کہ لوگوں کی جان یا مال خطرے میں پڑ جائیں. لوگوں کی جان اور مال خطرے میں پڑ جائیں, ہاں اس شخص کی جان بھی اہم ہے, چنانچہ جان اگر خطرے میں پڑ رہی تو ہر صورت میں اہم ہے, لیکن اگر جلدی کرنے میں فقط اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ مثلا اس کی کشتی ڈوب جائے گی تو اس کا انتظار نہیں کرے گا وہ, لہٰذا اس کا مال اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو غصب کے گناہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس قدر زیادہ اسلام نے دوسروں کے مال کو محترم سمجھا ہے. اور دوسروں کے مال کو محترم سمجھنے میں یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو تو اس کا مال محترم ہے, وہ عام مسلمان بھی اگر ہے تو اس کا مال محترم ہے, اور عام مسلمانوں سے ہٹ کر اگر وہ کافر بھی ہے تو جن ممالک میں باقاعدہ وہاں کے کاغذات بھر کر انسان جاتا ہے, وہاں کے سارے ڈاکومنٹس فل کر کے جاتا ہے تو ایک طرح کا معاہدہ ہو گیا ان کے ساتھ, تو اب کافروں کا مال بھی قابل احترام بن جائے گا, ان کے مال کو بھی انسان غصب نہیں کر سکتا. ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ بسا اوقات بطور خاص نوجوان اپنے مذاق میں, اپنے شغل میلے میں, اپنے گھومنے پھرنے میں یا اپنی انٹرٹینمنٹ کے طور پر, جیسے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں مثلا چوکا لگ رہا ہوتا ہے, آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کھلاڑی, تو اس میں شور مچا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح کا وہ ہنگامہ کرنے میں شور مچاتے ہیں, کبھی سگنل توڑ دیا, کبھی کسی کی دکان توڑ دی, کبھی کسی کا ٹھیا توڑ دیا, کبھی کسی کی گاڑی جلا دی, یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہمارے معاشرے میں. اور آپ نے سنا کہ اگر کسی کی کوئی چیز غصب کر لی جائے تو کتنا بڑا نقصان بعد میں اٹھانا پڑ سکتا ہے, چنانچہ اگر اس طرح کا کوئی نقصان بھی پہنچایا ہے تو یہ شخص بھی اسی زمرے میں آ جائے گا کہ اس کسی دوسرے کی چیز کو اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے, مسلمان ہونے کے ناطے سے تمام مسلمانوں کا مال قابل احترام ہے لہذا نقصان پہنچانے کی اجازت ختم نہیں. اب ایک دو مثالیں اور ہیں اس کی, وہ شاید ذرا اور بھی زیادہ قابل توجہ مثالیں. کل کشتی کی مثال آئی, وہ بھی بڑی اہم تھی. ایک دو مثالیں اور بھی بڑی قابل توجہ ہیں جس کا تذکرہ آیت اللہ سیستانی نے کیا. آئیے اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ایک سلوار پڑھیں محمد والے ہوں. فرماتے ہیں وَحَاكَذَ الْحَالِ فِيمَا اِذَا خَاتَ صَوْبَهُ بِخُيُوتٍ مَقْصُوبَةٍ فَإِنَّ لِلْمَالِكِ اِلْزَامَهُ بِنَسْئِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. کہتے ہیں یہی والا معاملہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص کپڑا سینے میں غصبی دھاگا استعمال کرتا ہے. جیسے کپڑا سی کے اس نے تیار کر دیا درزی نے, اور آج کل جس طرح کے لباس بن رہے ہیں وہ بات اب ہزاروں سے نکل کے لاکھوں میں بھی چلی گئی ہے. خصوصیت سے اگر دلہن کا لباس تیار کیا جا رہا ہے تو دو دو لاکھ روپے کا بک رہا ہے, ایک لباس دو لاکھ روپے کا. اگر لباس میں غصبی دھاگا استعمال کیا گیا ہے تو مالک کو اگر پتہ چل جائے تو بات وہی پرانی آ جائے گی کہ مالک کو حق ہے کہ وہ کہے گا نہیں میری چیز واپس کرو, میرا سریا واپس کرو. مثلا یہاں اگر درزی نے غصبی دھاگا استعمال کر لیا تو مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میرا دھاگا واپس کرو. اگر میرا دھاگا واپس کرو کا مطلب کیا ہے, وہ لباس تو سل گیا, وہ لاکھ روپے والا لباس تو ٹھیک ہے تیار کر دیا بالکل. اب مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا جو دھاگا تھا وہ میرا دھاگا واپس کرو. وہ کہے گا بھائی تمہارا دھاگا اگر واپس کریں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر نکلے گا, پورا صحیح سلامت باہر نہیں نکلے گا. اچھا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی اگر باہر نکلتا ہے, جیسے میں نے مثال بنائی کہ مثلا دو دو لاکھ روپے کا دلہن کا جوڑا بنتا ہے, ریل کتنے کی ہے, دھاگا کتنے کا ہے, وہ دو روپے کا ہے. تو غصب کی ہوئی چیز کتنے کی ہے, وہ فقط دو روپے کی ہے. لباس جو تیار کیا گیا وہ کتنے کا, وہ دو لاکھ روپے کا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا دھاگا واپس کرو. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا دھاگا میں واپس بھی کروں, احتیاط سے اگر میں دھاگا نکالوں بھی, تب بھی وہ بالکل صحیح سلامت نہیں نکل سکتا, ٹکڑے ٹکڑے میں دھاگا نکلے گا. تو مالک کہہ سکتا ہے کوئی حرج نہیں, ٹکڑے ٹکڑے میں نکالو میرا دھاگا. اچھا ٹکڑے ٹکڑے میں دھاگا نکالو, اگر ٹکڑے ٹکڑے میں دھاگا نکالنے میں آخر میں جا کے ریل کی کوئی قیمت بچتی ہے یا نہیں بچتی, اگر ٹکڑے ٹکڑے میں دھاگا نکال کے ریل دوبارہ لپیٹ لی, وہ ریل بالکل نہیں تھی تو دو روپے میں بک رہی تھی, ٹکڑے ٹکڑے میں جو دھاگا نکالا تو اب اس ریل کو مثلا کوئی آٹھ آنے میں خرید لے گا. اچھا آٹھ آنے میں خرید لے گا, پھر بھی آٹھ آنے کی قیمت بن گئی. اس کا مطلب اگر آٹھ آنے قیمت بن گئی تو ایک تو یہ دھاگا نکل پائے گا اس سے, اور دوسرا یہ کہے گا کہ ڈیڑھ روپیہ بھی مجھے دو, ڈیڑھ روپیہ کا میرا نقصان ہو گیا, یہ ڈیڑھ روپیہ بھی مجھے دو. وہ کہے گا بھائی تمہارا کا ڈیڑھ روپیہ کا نقصان ہو گیا تو میرے تو دو لاکھ روپیہ کا نقصان ہو گیا. تو میں نہیں جانتا, دو لاکھ کا نقصان بھی ہو جائے تب بھی یہ دھاگا نکال کے مجھے واپس کرو. تو دھاگا نکال کے واپس کرنا پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس دھاگے کی قیمت کم ہو گئی ہے تو جتنی قیمت کم ہوئی ہے اس قیمت کا خسارہ بھی پورا کرنا پڑے گا. یہ معاملہ ہوتا ہے غصبی کا, کہ اگر انسان ذرا سی چیز غصبی کہیں لگا دے تو سارے حقوق اس کے پاس چلے جاتے ہیں, تو سامنے والے کا تحس نہس کر سکتا ہے. جی ہاں, شرعی لحاظ سے یہی ہے طریقہ کار کہ اگر فرض کیجیے کہ درزی نے وہ ریل چرائی اور اپنے کپڑے میں لگا دی, لباس تیار کر لیا دو لاکھ روپے کا, اور اس کے بعد لڑکی والوں کو بیچ دیا, دو لاکھ روپے بھی وصول کر لیے. تو اب اگر یہ جس کی یہ ریل ہے, جس کا یہ دھاگا ہے, وہ چاہے تو یہ لڑکی والوں سے بھی پیسے لے سکتا ہے اور چاہے تو درزی سے بھی پیسے. جس کا مال غصب ہوا ہوتا ہے اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جتنے کے ہاتھ میں یہ مال گیا, غصبی چیز جتنے کے ہاتھ میں گئی ہے, ان میں سے جس سے چاہے مطالبہ کرے. اگر فرض کیجیے کہ لڑکی والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ میرے دھاگے کو واپس کریں, تو لباس خراب ہو گیا, تو لڑکی والے تو درزی سے مطالبہ کریں گے. شرعی اعتبار سے جس کو نقصان ہوا ہے وہ اپنے سے پہلے والے سے مطالبہ کرے گا کہ آپ میرا نقصان پورا کریں, تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے ایسا. وَإِنْ عَدَّ إِلَى فَسَادِ الصَّوْبِ, اگرچہ یہ فقط دھاگا نکالنا یہ کپڑے کی خرابی تک پہنچا دے, یعنی ختم ہو جائے گا, تہس نہس ہو جائے گا کپڑے کا, تب بھی اس کو اس کا دھاگا نکال کے دینا پڑے گا. وَإِنْ وَرَدَ نَفْسٌ عَلَى الْخَشَبِ أَوِ اللَّهِ أَوِ الْخَيْطِ بِسَبَبِ إِخْرَاجِهَا مَنَزْعِهَا يَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ تَدَارُكُهُ. اب یہ تین مثالیں آئی تھیں, گھر کے بنیاد میں لکڑی لگا دی, کشتی کی بناوٹ میں لکڑی لگا دی, کپڑے کی سلائی میں دھاگا لگا دیا, تین مثالیں آئیں گی. کہتے ہیں تینوں مثالوں میں اگر لکڑی نکالتے وقت یا دھاگا نکالتے وقت وہ لکڑی خراب ہو گئی یا یہ دھاگا خراب ہو گیا تو مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ غاصب سے کہہ سکتا ہے کہ جو نقصان ہوا یہ نقصان بھی پورا کرو. یہ لکڑی جو میں آپ نے لگائی تھی یہ اصل میں 500 روپے کی تھی, آپ کے لکڑی لگانے کی وجہ سے یہ خراب ہو گئی اور اتنی خراب ہو گئی کہ اب اس کی قیمت فقط 100 روپے بچ گئی ہے, تو میری لکڑی بھی واپس کرو اور 400 روپے بھی مجھے دو, اس لیے کہ 400 روپے کا مجھے نقصان ہو گیا ہے. تو مالک کو ان دونوں باتوں کا حق ہے کہ وہ اپنی چیز کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور چیز میں جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس خرابی کے پیسے بھی وہ مانگ سکتا ہے. ھذا اذا کان یقل المخرج من الخشبۃ والمنزوع من الخیط قیمت. یہ ساری بات وہ تھی کہ جب ایک مرتبہ چیز نکالنے کے بعد, چاہے وہ لکڑی ہو یا دھاگا ہو یا سریا ہو, نکالنے کے بعد اس کی کوئی قیمت بچتی ہو تو یہ دونوں چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری چیز بھی واپس کرو اور جو نقصان ہے خسارہ ہوا وہ بھی واپس کرو. لیکن عام طور پر, اچھا پرانے زمانے میں جس طرح سے لباس کی سلائی ہوتی تھی, آج جدید ترین مشینیں آ گئی ہیں لہٰذا ویسی سلائی نہیں رہی. پرانے زمانے کی سلائی کیسے ہوتی تھی, وہ یوں سمجھ لیجیے کہ سوئی میں دھاگا ڈالنے کے بعد وہ لباس میں یوں یوں کر کے اوپر نیچے کر کے سوئی کا دھاگا پرو دیتے تھے پورا, اور اس کے بعد وہ پورا لباس اس طرح سی دیتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا, جہاں آخری سرا ہے اس آخری سرے کو مثلا توڑا اور پورا دھاگا کھینچنا چاہیں تو پورا دھاگا باہر نکال سکتے ہیں. وہ پرانا جو طریقہ کار تھا اس میں پورا دھاگا صحیح سلامت باہر نکل سکتا تھا, اب جو طریقہ کار ہے اس میں صحیح سلامت دھاگا نکالنا بہت مشکل ہے, تقریباً ناممکن ہے. تو اب تو باقاعدہ وہ بلیڈ سے یا اس کا خاص اوزار ہے اس کا, اس سے وہ کاٹ کاٹ کے وہ الگ کرنا پڑے گا, وہ کرنے جائیں گے تو دھاگے کی قیمت ہی ختم ہو گئی بالکل. اگر کسی چیز کی قیمت بالکل ختم ہو جاتی ہے, مثلا فرض کیجیے کہ کشتی میں لکڑی کا ٹکڑا لگایا, وہ لکڑی کا ٹکڑا سمندر میں یا دریا میں رہنے کی وجہ سے بالکل خراب ہو گیا, اب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں بچی. اگر قیمت نہ بچی ہو تو کیا کریں, کہتے ہیں پھر مالک کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے اس کے پیسے دے دو, جتنے بھی اس کے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے دے. وہ تو فوراً اس بات پہ راضی ہو جائے گا, کشتی ڈوبنے سے بہتر ہے کہ اس کا لکڑی کا ٹکڑا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت اسے دے دیا, وہ تو ایک مرتبہ کا 100 مرتبہ راضی ہو جائے گا, ہاں بھائی تم قیمت لے لو. تو اگر اس کی کوئی بھی قیمت نہ بچتی ہو تو مالک کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اس کے پیسے دے دو, اب اس لکڑی کو کوئی قیمت نہ بچی, دھاگا بالکل بیکار ہو گیا, لہٰذا اب اس کی قیمت مجھے دے دو, تو مالک اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے. اچھا یہ بات تو پھر بھی آسان ہے, غاصب کے لیے اس کی قیمت لوٹا دینا مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالک یہ کہے کہ اس کی کوئی بھی قیمت نہیں بچی ہے, کوئی حرج نہیں, مگر پھر بھی میری اصل چیز مجھے واپس کرو, تو کیا ایسا کہہ سکتا ہے مالک یا نہیں؟ درزی یہ کہے گا کہ بھائی تمہارا دھاگا صحیح سلامت نہیں نکل سکتا, اور کٹ کر کے اتنے اتنے ٹکڑے باہر نکلیں گے, اور اتنے اتنے جو ٹکڑے باہر نکلیں گے اس میں دھاگے کی کوئی قیمت نہیں بچے گی. تو مالک کو معلوم ہے کہ میرے دھاگے کی کوئی قیمت نہیں بچے گی, کیا پھر بھی وہ درزی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی میرا اصل دھاگا واپس کرو, جبکہ کوئی قیمت نہیں بچی, کوئی قیمت نہیں مل رہی ہے مگر سامنے والے کا 2 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے, کیا پھر بھی مالک اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں پھر بھی مالک اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی سامنے والے کو جان بوجھ کے نقصان ہی پہنچانا اس کو، تب بھی یہ مطالبہ کر سکتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے المسلم من سلم من لسانہ و یدین، جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اکثر آپ نے نہ صرف سنی ہوگی بلکہ بیان بھی کی ہوگی. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو رسول کی حدیث کا تقاضا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے. یہ کیا دین کی خدمت کرے گا، وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے اگر اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے. مگر جہاں اتنی تاکید ہے کہ دوسرے مسلمان کو نہ اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچانا ہے نہ اپنی زبان سے نقصان پہنچانا، وہاں اسی اسلام نے اس مسلمان کو یہ حق دے دیا کہ اگر تمہاری چیز ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنی چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے دوسرے کی چیز خراب بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. اپنی 2 روپے کی چیز حاصل کرنے کے لیے، وہ 2 روپے بھی ختم ہو گئے. جو غاصب تھا وہ 2 روپے دینے کے لیے تیار ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے 2 روپے نہیں چاہیے، مجھے میری چیز چاہیے. وہ کہہ رہا ہے تمہاری چیز کی کوئی قیمت ہی نہیں بچے گی. کوئی حرج نہیں، کوئی قیمت نہ بچے مگر میری چیز مجھے واپس کرو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سامنے والے کو نقصان پہنچا، اس کو تو کچھ نہیں ملا، سامنے والے کو 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. عام حالات میں مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ذرہ برابر کسی کو نقصان نہ پہنچائے، مگر جب غاصب ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی سزا اس کو دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے غصب کیا ہے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارا 2 لاکھ کا بھی نقصان ہوتا ہے 2 روپے بچانے کی خاطر، تو ہو جائے کوئی حرج نہیں. یہ سزا تو غاصب کی اس دنیا میں ہے، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ الگ ہے، اس کا تو الگ حساب ہے. تو اب یہ وہ آخری حصہ بتا رہے ہیں کہ اگر مالک کو کوئی بھی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تب بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے. وَعَلَى تَقْدِيرِ بَدْلِ الْبَدْلِ تَكُونُ عَيْنُهُ لِلْغَاصِبِ. ہاں اگر مالک اس بات پر راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے میری چیز تم اگر ادا نہیں کرنا چاہتے تو خالی اس کے پیسے دے دو، جیسے ہی وہ پیسے دے گا اب وہ چیز مالک کی بن جائے گی، مطلب دھاگے کے 2 روپے اس نے دے دیے، اب دھاگا اس کا بن گیا، اب وہ اس کا مالک بن گیا. وَحَلْ لَهُ اَيْ لِلْمَالِكِ الْمُطَالِبَةُ بِالْعَيْنِ دُونَ الْبَدْلِ فَيَلْزِمُ الْغَاصِبُ نَزْعُهَا وَرَدُّهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا مَالِيَةٌ. کہتے ہیں کہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ کیا مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میری ہی چیز مجھے واپس لوٹاؤ، مجھے بدلنی چاہیے. بدلنی چاہیے کا مطلب کیا ہے، اب غاصب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دھاگا اس میں سے نکالے یا لکڑی کا جو تختہ لگایا وہ تختہ کشتی میں سے نکالے اور مالک کو رد کرے. جب وہ ٹکڑا مالک کو رد کرے گا تو اس کی مالیت کچھ بھی نہیں بچے گی، ختم ہو چکا، خراب ہو چکا ہوگا. تو کیا پھر بھی مالک یہ مطالبہ کر سکتا ہے جب کسی کو قیمت نہیں بچے، پھر بھی مطالبہ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں الظاہر ان لہو للمالک لہو ذالکا، ظاہر یہ کہ جی ہاں مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی قیمت بھی نہ بچے تب بھی اسے کہے کہ وہ میری چیز مجھے واپس کرو. یہ غصب کی 1-2 مثالیں انہوں نے دی، ابھی کچھ مثالیں اور دلچسپ مثالیں اور کچھ باقی ہیں. وہ کیا، مثلا فرض کیجئے کہ کسی نے کھانے پینے کی چیزیں کسی کی غصب کی اور غصب کرنے کے بعد اپنی چیز کے ساتھ اس کو ملا دیا، اور قبل اس کے کہ وہ اس کو استعمال کرتا یا اس کو بیچتا اس سے پہلے پہلے مالک کو پتا چل گیا. بہت سارے چکی والے جو آٹا بیچ رہے ہوتے ہیں وہ خالص آٹا نہیں بیچ رہے ہوتے، خالص آٹا تو گندم کا آٹا ہے، اس میں دوسری چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں. باجری کا آٹا بیچ رہے ہیں مثلا، مگر خالص باجری کا آٹا نہیں بیچ رہے ہیں، اس لیے کہ خالص باجری مہنگی ہے. مثلا اب ہمیں نہیں پتا مارکیٹ میں کیا صورت حال ہے، ہمیں نہیں پتا. مثلا فرض کیجئے کہ مکئی سستی ہے، تو باجری میں اگر کوئی مکئی ملا کر پھر اس کا آٹا بنا بنا کے بیچ رہا ہو، اب یہاں پر اس نے کیا کہ فرض کرتے ہیں ایک مثال بنا رہے ہیں، کہ باجری مہنگی چیز تھی، مکئی سستی چیز تھی، مکئی اس کے پاس تھی، باجری کی بوری کہیں سے لے آیا وہ اٹھا کے، اور اس کے بعد اس نے اس مکئی میں ملایا، اور ملانے کے بعد اس کو آٹا بنا کے بیچنا تھا، اس کو آٹا بنا کے جہاں بیچنا تھا اس سے پہلے پہلے مثلا 10 بوریاں اٹھا کے کسی کے لیے آیا، 10 بوریاں باجرے کے لیے آیا اور اپنی 20 بوری مکئی کے ساتھ ملا کے اس نے اب آٹا بنا کے، اس نے اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ بیچے گا، کارخانے والا تھا وہ آٹا بنا بنا کے بیچے گا، آٹا چکی میں بنانے سے پہلے پہلے مالک کو پتا چل گیا کہ میری 10 بوریاں باجرے کی اس نے اٹھائی ہیں، اب یہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میرا باجرا واپس کرو، مجھے پتا چل گیا کہ تم نے اٹھائی، کسی طرح سے بھی اس سے اقرار کروا لیا کہ ہاں بھائی میں نے چوری کی تھی، کہ میں نے تمہارا باجرا اٹھوایا مگر اب تمہارا باجرا مل نہیں سکتا تمہیں، اس لیے کہ میں نے مکئی کی 20 بوریوں کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے، تو اب یہ تو بالکل مل گیا باجرا، تو اب کیسے اس کو الگ کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مالک کو یہ حق ہے کہ وہ غاصب سے مطالبہ کرے کہ اگر تم نے میری 10 بوریوں کو اپنی 20 بوریوں کے ساتھ ملا دیا ہے تو ٹوٹل 30 بوریاں بن گئی نا، ان 30 بوریوں سے باجرے کا ایک ایک دانہ الگ کر کے مجھے میرا باجرہ واپس کرو، دیکھ رہے ہیں کتنا مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ میرا مال ابھی موجود ہے، تباہ نہیں ہوا، وہ مل گیا دوسری جی، چنانچہ میرے باجرے کا ایک ایک دانہ الگ کرو اور میرا باجرہ الگ کرو، کیا ایسا مطالبہ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل کر سکتا ہے، چنانچہ اس کو اب کاریگروں کو لگانا پڑے گا، وہ جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں گندم کی اور چاول کی صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو لگانا پڑے گا، وہ ایک ایک دانہ اس کا الگ کر کے اور پھر نئے سرے سے 10 بوریاں پیک کر کے یہ 10 بوریاں باجرے کی واپس کرنا اس پر لازم ہو جائے گا، یہ ہوتی ہے غاصب کی سزا۔ آئیے دیکھ، لو مزد المقصود بما یمکن تمیزہ عنہ، اگر غصب کی بھی چیز کو ایسی چیز کے ساتھ ملا دے کہ جس سے الگ کرنا ممکن ہو، ہمارے ہاں تو یہ کہا جائے گا بھائی الگ کیسے کریں گے، الگ ہو ہی نہیں سکتا، مگر اسلام کے نقطۂ نگاہ سے یہ الگ کرنا ممکن ہے، لیکنہ مع المشقہ، الگ تو کر سکتے ہیں مگر بڑی مشقت کے ساتھ اس کو الگ کرنا پڑے گا، اب اس کی کچھ مثالیں دینے، کما اذا مضر الشعیر المخصوب بالحنطہ، جیسے جو کے ساتھ کسی نے گندم ملا دیا، خالص گندم کا آٹا بیچنے کے بجائے جو اور گندم ملا کے بیچ رہا ہے آٹا بنا بنا کے، اب دخن بالذرت ہے، یا دخن کہتے ہیں باجرے کو، باجرے کو مکس کیا اس نے ذرا یعنی مکئی کے ساتھ، اس طرح سے ملا کے اس نے مکس کر کے مثلا آٹا بنا بنا کے بیچ رہا ہے، قبل اس کے کہ وہ آٹا بناتا مالک پہنچ گیا کہ بھائی مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باجرے کی ساری بوریاں تمہارے پاس، اس نے کہا ہے تو صحیح مگر اب الگ نہیں ہو سکتی، اسلام کیا کہتا ہے کہ الگ ہو سکتی ہیں، ناممکن نہیں ہے یہ، پھر بھی الگ ہو سکتی ہیں، تو یجب علیہ ان یمیزہ ویردہ، واجب ہے اس پر کہ اس کو تمیز دے، یعنی الگ الگ کرے، اس کو الگ الگ کر کے جتنا اس کا باجرہ بنتا ہے یہ باجرے کی پھر دوبارہ 10 بوریاں تیار کرا کے یہ 10 بوریاں اس کے سپرد کرے۔ یہ مثال وہ بنی کہ جہاں چیز کو الگ کرنا چاہے بڑی محنت کرنے کے بعد الگ کرنا ممکن ہے تو الگ کرنا پڑے گا، کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں جہاں الگ نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے؟ اب ہمیں نہیں معلوم کراچی شہر میں کیا صورتحال ہے، بکری کا دودھ ویسے تو کم جگہ پہ ملتا ہے لیکن ملتا ہے کہیں کہیں، بکری کا دودھ سستا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے؟ کم ہے، بکری کا دودھ زیادہ مہنگا ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ ایک آدمی بکری کا دودھ جو مہنگا ہے جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، مثلا فرض کریں کہ بکری کا دودھ ہے 80 روپے کلو، گائے کا دودھ ہے 60 روپے کلو، اس نے بکری کے دودھ میں گائے کا دودھ ملا دیا اور بیچ رہا ہے وہ بکری کا دودھ بنا بنا کے بیچ رہا، تو اب اگر اس کا مالک کو پتہ چل جائے تو بکری کے دودھ کے گائے کے دودھ سے الگ کرنا ممکن نہیں ہوگا، یہ وہ مثال بنے گی کہ جہاں ہم کہیں گے الگ کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ باجرے اور چاول، باجرے اور مکئی، گندم اور جو، یہ ساری جتنی مثالیں بنیں گی ان میں الگ کرنا ممکن ہوگا. یا مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گندم میں گندم ملا دیا, باجرے میں باجرہ ملا دیا, تو وہاں بھی الگ نہیں ہو سکتا. اب یہ طے کرنا کہ یہ باجرے کا دانا اس کا ہے اور یہ باجرے کا دانا میرا ہے, یہ ناممکن بات ہے, یہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت کو یہ کہا جائے گا کہ اب الگ نہیں کیا جا سکتا. لہذا اگر کوئی ایسی چیز کسی کی لے آئے ہیں اور ہماری اسی چیز کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے, اس طرح سے کیا والا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اب پھر کیا کیا جائے, پھر کیا صورت حال بنے گی, اب آئیے وہ مسئلہ. یجب علی الغاسل مع رد العین دفع بدل ما کانت لها من المنافع المستفاد بل وغیرہ علی تفصیل تقدم فی المسئلہ. اچھا یہ جو ہم نے بات پیش کی آپ کے سامنے, اس سے پہلے ایک درمیان ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں. جو تین مثالیں آئی تھیں کہ دیوار کے لیے یا بنیاد کے لیے مثلا سریا, وہ انہوں نے تو پرانے مکان کی مثال دی ہے کہ بنیاد میں ہی لکڑی لگائی گئی ہے. مثلا کشتی میں ایک تختہ لگا ہوا ہے, بس ابھی لباس میں دھاگا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر فرض کیجیے کہ یہ چیز ایسی ہو, یہ کشتی میں جو تختہ لگا ہوا ہے یہ تختہ ایسا ہو کہ جو ویسے بھی کرائے پر دیا جا سکتا ہو, جیسے جو بلڈنگ بنانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے جو دیوار اونچی ہوتی جاتی ہے تو دو سیڑھیوں پر وہ تختہ رکھ دیتے ہیں. یہ تختہ باقاعدہ کرائے پر ملتا ہے, سیڑھیاں بھی کرائے پر مل رہی ہوتی ہیں, یہ تختہ بھی کرائے پر مل رہا ہوتا ہے. اگر ایسا تختہ کوئی لا کر کشتی میں لگا دے تو ایسی صورت میں مالک کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ اپنا تختہ واپس مانگنے کے لیے کہے کہ میرا تختہ واپس کر دو. مگر یہ تختہ واپس مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک مہینہ یہ تختہ تمہارے پاس رہا تو ایک مہینے کا اس کا کرایہ بھی نکالو. تو جہاں مثلا اس تختے کی قیمت کم ہو گئی, تو جو قیمت کم ہو گئی تھی کم قیمت کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے. پھر ایک مہینے تک جو تختہ کشتی میں لگا رہا اس کا کرایہ کا بھی مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور اس تختے کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے, یعنی اس کی سامنے والے کی کشتی اگر ڈوب رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. تو اس کا منافع بھی حاصل کرنا یہ مالک کا حق ہے. یجب علی الغاصب مع رد العین, غاصب پر واجب ہے کہ وہ عین کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ, عین تو دینا ہی پڑے گا, تختہ تو دینا ہی پڑے گا, مثلا دفع و بدل اس کا بدل بھی اسے دے. ما کانت لہا من المنافع المستفاد, وہ جو اس کے فائدے, جو اس کا منافع فوت ہو گیا, جو منافع اس کو حاصل ہونا چاہیے تھا ایک مہینے کے تختے کا, وہ منافع ہی حاصل نہیں کر سکا, مالک کو یہ حاصل ہے کہ وہ اس کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے. بل وغیرہ علی تفصیل تقدم فی المسئلہ, بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے. جو مسئلہ نمبر 78 میں پہلے بیان ہو چکی تھی, وہ کیا تھا, وہ مارکیٹ قیمت کے حساب سے اس کی قیمت اوپر چلی گئی, تو اوپر جو چلی گئی تھی اس کی وجہ سے جو خسارہ اس کو ہوا تھا, ان چیزوں کا بھی مطالبہ کر سکتا. تو خراب تختے کی قیمت, مارکیٹ میں تختے کی قیمت جو اوپر چلی گئی وہ قیمت, اور پورا مہینہ جو تختہ استعمال نہیں کر سکا اس کا کرایہ, یہ ساری چیزیں غاصب پر واجب ہے کہ وہ مالک کو لوٹا, یہ سارے اس کے حقوق ہیں. یعنی پروردگار جب توفیق دیتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں انسان اپنے سابقہ گناہوں کی ساری تلافی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یعنی اسی شہر کراچی میں ایسے ایسے ہم نے صاحبان ایمان دیکھے ہیں کہ کسی وجہ سے ان کا جہاں پر رہ رہے تھے گھر, وہ گھر غصبی بن گیا کسی وجہ سے. جس گھر میں رہ رہے تھے وہ غصبی بن گیا, پروردگار نے توفیق دی, جب تک توفیق نہیں تھی سالہ سال تک رہتے رہے, پرواہ ہی نہیں تھی. کسی عالم کی تقریر سنی, اندازہ ہو گیا کہ نہیں تو بڑا غلط کام کیا ہم نے. تو 10-15 سال رہنے کے بعد پتا چلا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ جگہ غصبی ہے, یہ گھر غصبی ہے. تو اب معاشرے میں محترم ہیں، معاشرے میں ان کا مرتبہ اور مقام ہے، قابل احترام آدمی ہیں، ہر آدمی ان کی عزت کرتا ہے، مگر اس کے باوجود طے کر لیا کہ پروردگار نے توفیق دی ہے تو اب غصبی چیز کو مجھے استعمال نہیں کرنا، تو مکان چھوڑنے کے لیے اس طرح سے تیار ہو گئے کہ مثلا اگر وہ یہاں سولجر بازار میں رہ رہے تھے تو سولجر بازار میں مکانات کی قیمت، دو کمرے کا مکان بھی اگر آپ خریدیں تو 40 لاکھ روپے کا مکان ہے، اور آدمی اتنا مہنگا مکان نہیں لے سکتا، یہاں سے ان کو مثلا جانا پڑ گیا وہ مریض کے ایک سرے پر جہاں پر مکان کی قیمت ہے 7 لاکھ روپے، تو 40 لاکھ کا مکان چھوڑ کے وہ ایسے ویرانے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، وہاں پر بھی اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو وہاں کرائے پر مکان لینے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں وہاں ویرانے میں جا کے کرائے پر 5000 روپے دے کے کرائے پر مکان لوں گا، مگر یہ غصبی جگہ میں استعمال نہیں. جب انسان پروردگار کی توفیق حاصل کر لیتا ہے تو اتنا زیادہ تقویٰ پرہیزگاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہیں کہ ان ساری منزلوں کو دیکھنے کے بعد ایک اعتبار سے پروردگار ملائکہ پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، کہ فقط میری خاطر وہ کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا، یہ ملائکہ پر فخر کر رہا ہوتا ہے پروردگار. اب اگر اس طرح کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس کی کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں یہ سارا بیان کیا جائے. اس کی ذمہ داری کیا بن رہی ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ مکان اس کو دے دے، دوسری اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس دوران مکان کی قیمت بڑی تھی اور پھر کم ہو گئی ہے تو بڑی بھی قیمت جو ہے اس کا خسارہ پورا کرے. تیسری اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ یہ 10 سال مکان استعمال کیا، اس کی وجہ سے مکان خراب ہو گیا، اس کی گٹر لائن خراب ہو گئی، اس کی پانی کی لائن خراب ہو گئی، تو جو خرابی پیدا ہوگی وہ خرابی کا نقصان پورا کرے. یہ سارے نقصانات غاصب کو پورے کرنے ہیں، چاہے مالک مطالبہ نہ بھی کرے تب بھی اس کو اپنی جانب سے سارے نقصانات خود پورے کرنے ہیں. فلو غصب الدار مدتاً، مثلا مثال بھی ایک گھر کی بنا رہے ہیں کہ ایک گھر کو اس نے ایک مدت تک غصب کر کے رکھا، وجب علیہ ان یعوض المالک عن منفعتہ ای السکنہ، تو واجب ہو جائے گا اس پر کہ مالک کو اس کی منفعت کا عوض دے، یعنی گویا جو رہا ہے اس کا کرایہ ادا کرے. خلال تلک المدت، اس مدت کے دوران جتنا اس نے اس مکان کو استعمال کیا ہے اس کا کرایہ ادا کرے، سواؤن استوفا ہو ام تلافت. اچھا اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے یہ مکان استعمال کیا یا نہیں کیا، مثلا ایک سال تک مکان بالکل بیکار پڑا رہا تو استعمال نہیں بھی کیا اس نے، مگر ایک سال تک مکان اس کے پاس پڑا رہا تو اس کی بھی ذمہ داری اس پر آ جائے گی کہ اس کا کرایہ بھی اس کو دینا ہے. کان بقیت الدار معطلتن لم یسکنہا احد، ایک عرصے تک مثلا ایک سال تک مثلا یہ مکان بالکل بیکار پڑا رہا، اس میں کوئی بھی نہیں رہا، کسی نے سکونت اختیار نہیں کی، اس کے باوجود اس کو ایک سال کا یہ کرایہ بھی دینا پڑے گا جس میں یہ مکان بالکل بیکار پڑا رہا، اور جس دوران میں اس نے یہ مکان استعمال کیا ہے اس دوران میں تو یقیناً اس کا کرایہ بھی دینا ہے اس کو. ابھی وہ بات شروع نہیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک دم ایسی چیز کے ساتھ ملا دیا کہ جس کو پتہ نہیں چل رہا، ابھی وہ پہلے اسی منفیت کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کے مختلف فوائد ہوں، اور مختلف فوائد کا مطلب یہ ہو گیا کہ کچھ فائدے ایسے ہیں کہ جس میں کرایہ زیادہ ملے گا، کچھ فائدے ایسے ہیں کہ جس میں کرایہ کم ملے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کے مختلف فائدے ہوتے ہوں، مثلا پرسی کا ایک دکان ہے، اس دکان میں اگر دکاندار اس دکان کو چلاتا ہے تو ماہانہ 10000 روپے کرایہ دیتا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دکان کو کرایہ پر لینے کے لیے ایک ڈاکٹر آ گیا، اس نے کہا میں کلینک چلاؤں گا، میں آپ کو 15000 روپے کرایہ دوں گا، تو ساری دکانیں بنی ہوئی تھی، اس میں ڈاکٹر آ گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو 15000 کرایہ دوں گا. ایک فائدہ دکان کا یہ ہو گیا کلینک بنانے والا. ایک تیسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کی دکان بالکل بیکار پڑی گئی ہے، آپ مجھے دے دیں، پوچھا کیا کریں گے آپ، دکان کھولیں گا؟ نہیں دکان تو نہیں کھولوں گا، میں اس جگہ کو گوڈاؤن بنا دوں گا اور آپ کو 8,000 روپے کرایہ دوں گا۔ تو دکان کا کرایہ 10,000 بنتا ہے، بیکار پڑی تھی، اس نے کہا مجھے دے دے میں اس کو گوڈاؤن بنا لوں گا، 8,000 روپے آپ کو کرایہ دوں گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ اسی جگہ کو گوڈاؤن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے مختلف فوائد ہوتے ہیں۔ اب مختلف فوائد ہوں تو کون سے فائدے والی قیمت یہ ادا کرے گا؟ وہ کلینک والا جس کی قیمت 15,000 ہے، یہ گوڈاؤن والا جس کی قیمت 8,000 ہے، یا عام دکان ہے اور دکان کا کرایہ 10,000 ہوتا ہے۔ تو وہ اتنے جو فوائد ہوتے ہیں اس میں سے کون سے فائدے کا یہ نقصان پورا کرے گا؟ دراصل تفصیلی مسئلہ ہے، لہذا جیسے جیسے عبارت آگے بڑھ رہی ہے اسی انداز سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اذا کانت للعین منافع متعددۃ، اگر کسی ایک چیز کے مختلف قسم کے فائدے ہوتے ہوں، وکانت معطلۃ، اچھا کسی نے غصب کی اور ان میں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا اس نے، نہ کرائے پر ڈاکٹر کو دی، نہ گوڈاؤن والے کو دی، نہ کسی، بالکل غصب کر کے دکان بیکار کی بیکار پڑی رہے گی اس کے پاس۔ فالمدارو علی المنفعت المتعارفت بالنسبت الی تلک العین، تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل معطل پڑی رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو رائج اس کا منافع ہے اتنا پیسہ اس سے لیں گے۔ یعنی یہ دکان ڈاکٹر کو کرایہ، اگر ڈاکٹر مانگتا تو 15,000 روپے ملتے، گوڈاؤن والا مانگتا تو 8,000 روپے ملتے، کوئی دکاندار کرایہ پر مانگتا تو 10,000 روپے ملتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک کتنے کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ یعنی مالک جو متعارف رائج اس کا منافع ہے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وہ رائج کیا ہے؟ کہ وہ مارکیٹ کی دکان ہے، لہذا وہ 10,000 روپے کا مطالبہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا جو ڈاکٹر دے رہا ہے مثلا، ہاں اس سے کم بھی نہیں لے گا وہ، گوڈاؤن والے کو دیتا ہو سکتا ہے 8,000 ہی ملتے ہیں، لیکن نہیں 8,000 نہیں ہے، 10,000 کا پورا مطالبہ کر سکتا ہے جو اس کا رائج فائدہ ہے۔ ولا ينظر الى مجرد قابلیتها لبعض المنافع الاخرى، فقط دوسرے زیادہ والے فائدے بھی حاصل کیے جا سکتے تھے، تو اس کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ فائدہ بھی تو حاصل کیا جا سکتا تھا اس کا، تو اس کا کرایہ وصول کرنا چاہیے، فقط اس کو نہیں دیکھیں گے، جو عام رائج اس کے فوائد ہو سکتے ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ وَمَنْفِعَتُ الدَّارِ بِحَسَبِ الْمُتَعَارَفِ یہ سکنا، اب ایک مثال بنا رہے ہیں، مثلا گھر ہے، اس کا عام رائج فائدہ کیا ہے؟ کہ اس میں رہائش اختیار کی جاتی، گھر کا عام فائدہ یہ کہ اس میں رہائش اختیار کی جاتی۔ وَإِنْ كَانَتْ قَابِلَةً فِي نَفْسِهَا بِأَنْ تُجْعَلَ مُحْرِزًا وَمَسْكَنًا لِبَعْضِ الدَّوَابِّ وَغَيْرُ ذَلِكَ، اگرچہ اسی گھر کو، ویسے تو یہ گھر تھا یہ کہ لوگ اس میں رہیں، مگر اس گھر کو کچھ جانوروں کے پالنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا، ایک فائدہ اس کا ہو سکتا تھا۔ یعنی آپ پتہ نہیں صدر میں جانوروں کی مارکیٹ میں کبھی گئے کہ نہیں گئے، خوبصورت چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے لے کے بڑے بڑے ہرن تک سب بکھرے ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو اگر کوئی شخص اس مکان کو خوبصورت پرندوں کے لیے وہ رکھنے کی جگہ بنا لے، وہ ایک طرح کا گوڈان بنا لے سارے پرندے ورندے اور خوبصورت پرندے رکھنے کے لیے، تو یہ بھی ایک استعمال ہو سکتا ہے اس کا، اس چیز کا، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثلا اسی گھر کو گوڈاؤن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، بہت ساری ایسی مارکیٹیں ہیں کہ جس کے اوپر جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس میں رہائش کم ہے، اس میں گوڈاؤن بھی زیادہ بنا دی ہیں لوگوں نے، تو ہے رہنے والا مکان مگر اس کو گوڈاؤن بنا دیا لوگوں نے۔ وہ منفی تو بعض دباب کل فرق ہے جہاں متعارف اور رکو، یہ ایک فائدہ ہو گیا کہ مثلا گھر ہے اس کا اصل فائدہ ہے لوگوں کا رہنا، وہ اصل رہائش، تو اس کو دیکھ کر اس کا کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ مثلا گھوڑا ہے، اچھا انہوں نے گھوڑے کی مثال پیش کی، ہم دوسرے موٹر سائیکل کی مثال پیش کرتے ہیں، موٹر سائیکل کا اصل فائدہ کیا ہے؟ کہ بھائی اس پہ سوار ہو کے جہاں جانا ہے وہاں جائیں آئیں، اصل فائدہ اس کا یہ ہے، لیکن انہوں نے مثال گھوڑے کی بنائی ہے، مگر دوسری مثال اس کی کیا بن سکتی ہے؟ بمنفعت بعضها الحمل، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی شخص اس موٹر سائیکل کو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس پہ مال لاد لاد کے لے جائے، یا اس کے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں وہ رکشہ باندھ دیتا ہے، رکشہ اس کے پیچھے باندھ دے اور رکشہ چلانا شروع کر دے، تو یہ اس کا دوسرا فائدہ ہو گیا۔ مگر نہیں، دیکھا کیا جائے گا عام فائدہ اس کا کیا ہے؟ عام فائدہ اس کا یہ کہ لوگ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں استعمال کرتے ہیں، چنانچہ جب اس سے کرایہ وصول کیا جائے گا تو اس چیز کا کرایہ وصول کیا جائے گا۔ وہ کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تم نے پیچھے رکشہ باندھ کے رکشہ چلایا ہے، وہ کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ قَابِلَةً فِي نَفْسِهَا، اچھا اسی طرح سے بعض اس طرح کی چیزیں کہ جس پر سامان لاد کر لے جایا جاتا ہے، یعنی کچھ جانور ہی ایسے ہوتے ہیں، عربوں کے یہاں اونٹ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ اونٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر فقط سامان لادا جاتا ہے اور سامان کو لانے لے جانے کے لیے، کچھ اونٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ بڑے بڑے لمبے فاصلے والے سفر کیے جاتے ہیں، وہ الگ طرح کے اونٹ ہوتے ہیں، کچھ اونٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے فاصلے والے سفر کیے جاتے ہیں، کچھ اونٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نسل بڑھانے ہی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، دوسرے کام میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو الگ الگ یہ کام ہو گئے، چونکہ ہم لوگوں کا اس سے واسطہ نہیں ہے، جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں نا، آج کل کے بچے مثلا شہر میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں اور جن کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے، وہ دور سے دیکھتے ہیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ والی موٹر سائیکل ہے، نزدیک لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ یہ ہونڈا سائیکل ہے، یہ ہما ہے یا فلاں ہے، وہ دور سے دیکھیں گے بتائیں گے یہ والی موٹر سائیکل ہے، خالی اس کی صورت دیکھ کے وہ بتا لیتے ہیں، کہیں نشان نشانہ بھی دیکھا ہو۔ اسی طرح سے جو امیر بچوں کے امیر گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں، دور سے گاڑی دیکھیں گے فوراً پہچان لیں گے یہ ہونڈا گاڑی ہے، یہ سیوک گاڑی ہے، یہ فلاں گاڑی ہے، فلاں ہر چیز پہچان لیتے ہیں۔ موبائل کا معاملہ بھی ہے، خالی آپ اس کو موبائل دور سے موبائل دکھائیں فوراً آپ کو نمبر بتائیں گے اس نمبر کا موبائل۔ اسی طرح سے پرانے زمانے میں دور سے جب دیکھتے تھے اونٹ، فقط دور سے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ والا اونٹ سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ والا اونٹ یہ مال برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں مال لادا جاتا ہے لیا جاتا ہے، دور سے دیکھ کے وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ اونٹ کس کام کا ہوتا ہے۔ اب وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا اور اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں، کہ حاکم شام کے پاس دو افراد اپنا مقدمہ لے کر آئے معاویہ کے پاس، ایک شام کا رہنے والا تھا جو حاکم شام کا چاہنے والا تھا، ایک کوفہ کا رہنے والا تھا جو امیر المومنین کا چاہنے والا تھا۔ یہ مقدمہ لے کے جب حاکم شام کے پاس آیا، کوفہ والے نے کہا کہ بھائی اس نے میرا اونٹ لے لیا ہے، میرا اونٹ غصب کر لیا ہے۔ شام والے نے کہا کہ نہیں بھائی یہ میرا اونٹ ہے، اور ساری تفصیلات مثلا اونٹ کے بارے میں بتانے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ جھوٹا ہے، یہ غلط بات بیان کر رہا ہے، اور اونٹ کے حوالے سے جتنی تفصیلات ہو سکتی تھی اس نے بیان کر دی۔ اب حاکم شام کے سامنے دونوں آدمی کھڑے ہیں، ایک چاہنے والا اس کا اور ایک اس کا مخالف۔ اتنی لمبی چوڑی تفصیلات جب وہ شام والے نے بیان کر دی، تو یہ کوفہ والے نے ایک جملہ کہا کہ حضور یہ جس کو اونٹ سمجھ کے ساری تفصیلات بیان کر رہا ہے، یہ اونٹ ہے ہی نہیں، یہ تو اونٹ نہیں۔ اچھا وہ زمانہ ہوا ہے کہ دور سے دیکھ کے پہچان دیتے ہیں لوگ کہ یہ مال برداری والا یا فلاں، تو مذکر مؤنث پہچاننا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اس نے اس شام والے کے حق میں فیصلہ دے کے کہا کہ جاؤ علی سے جا کر کہہ دینا کہ ایسے جاہل لوگوں سے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اس طرح کے جاہل اس نے اپنی فوج میں بہت سارے بھرتی کیے ہوئے تھے، جس کو یہی تمیز نہیں تھی کہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، اور ایسے جاہلوں کی اتنی بڑی فوج اس نے بنائی تھی کہ اس کی فوج زیادہ بڑی تھی امیر المومنین کی فوج کے مقابلے میں جنگ صفین میں، اور فقط بڑی نہیں تھی، کئی گنا بڑی تھی، جبکہ وہ فقط ایک صوبے کا حاکم تھا اور امیر المومنین 18 صوبے کے حاکم تھے۔ تو 18 صوبے کے حاکم ہونے کے باوجود ان کی فوج بہت چھوٹی, اور وہ ایک صوبے کا حاکم مگر اس کی فوج کئی گنا زیادہ بڑی. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان دینداری کو خیرات کہہ دے, اس کے دل سے اللہ نکل جائے, معنویت اگر اس کے دل میں موجود نہ ہو تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. انسان دھونس دھمکی پیسہ اثر و رسوخ یہ ساری چیزیں استعمال کر کے کسی طرح سے بھی یہ ساری چیزیں پھر اپنے مفاد میں استعمال کرتا ہے, اور نام وہ بھی دین کا لے رہا تھا. اگر وہ جنگ کر رہا تھا امیر المومنین سے تو وہ دین کے نام پہ جنگ کر رہا تھا, اور دین کے نام پر جنگ کرنے کی انتہا اس نے یہاں تک کر دی کہ بالآخر اس نے نیزوں پہ قرآن بلند کر دیے اور کہا کہ اس قرآن کے ذریعے سے فیصلہ ہو. اور جو احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ انہی چیزوں کو دینداری سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی دینداری میں بری طرح سے آ جاتے ہیں. جبکہ مولا چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ارے اگر وہ قرآن ہے تو وہ قرآن صامت ہے, میں قرآن ناطق ہوں. اس کے باوجود لوگوں نے مولا کی بات نہیں سنی اور مولا کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو جب تک حقیقی دینداری انسان نہ سمجھے تو کئی ایسے احمقوں کے اور بیوقوفوں کے جھانسوں میں ایسا انسان آ جاتا ہے کہ خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہاں البتہ یہ طے ہے کہ مجتہدین جو بات بیان کریں گے وہ بالکل پرفیکٹ دین کی بات ہوگی, وہ دین سے ہٹی بھی کبھی بات ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ پرفیکٹ راستہ کون سا ہے؟ وہ مجتہدین والا راستہ ہے. اگر ان کے راستے پر کو اگر انسان فالو کرتا رہے, جس کو ہم تقلید کہتے ہیں, تو پھر گمراہ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں, تقریباً ختم ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں علوم آل محمد سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. اس صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.